अब यहाँ से कुछ चीज़ें हज़रत सुलेमान के नाते से हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और तफसीर के अतबार से मुश्किल तरीन आयतें हैं ये पढ़ानी, मैं तो ये महसूस करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बनी इसराइली रिवायतें जमा हो चुकी हैं इन आयात के हवाले से कि छांटने में वाकई तदब्बर और तज़क्कुर करके फिर सोचना होता है। मैं जब आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि इतने जो वाक़यात मैंने इस पर पढ़े हैं, पहले आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना और क्या बताना है, अल्लाह ताला हक अदा करवा ले। पहले आयतों का खुलासा करेंगे। इस उरीदा अलैहि बिल अशी साफिनातिल जियात, जब उनके सामने पेश की गई, असल लफ्ज़ी माना इस तरह से बनता है, लेकिन जब पेश किए गए आप पर सह पहर को तीन पाँव पर खड़े होने वाले तेज़ रफ्तार घोड़े, यहाँ लफ्ज़ों के साथ थोड़ा थोड़ा वाजे करते जाते हैं, कुछ नए लफ्ज़ हैं। उरीदा तो हम जानते ही हैं, मजहूल है, यहाँ बस ये नोट कर लें, अरादा से किसी ने पेश किए उन पर, बिल अशीजी शाम के वक्त, असाफिनात, साफिनात का जो लफ्ज़ है ना, ये स्वात फ़ानून से है, इसका वाहिद या तो साफिन है या साफिना है, मुअन्नस है। ऐसे घोड़े को कहते हैं जो तीन कदमों पर खड़ा हो और चौथे कदम के सुम का किनारा ज़मीन पर टपकता है। आप इमेजिनेशन में लाएं ना, तो ऐसा घोड़ा जो भागने के लिए तैयार है, तीन पाँव सीधे और चौथा यूं उठाया हुआ है ताकि फौरन भागना पड़े, ऐसे घोड़े को अरबी डिक्शनरी में साफिन या साफिनात कहते हैं। और जियाद जो है ये जवाद से है, जीम वाव दाल या जीम या दाल, जैयद से है बेसिकली इसका रूट, जीम या दाल, जवाद की ये जमा है, तेज़ रफ्तार बर्क रफ्तार घोड़े को कहते हैं, यानी बहुत तेज़ घोड़ा था, बहुत भागने वाला था। हुआ क्या था इनके साथ, फ़काल इन्नी अहबबतु हुब्बल खैरी अन ज़िक्री रब्बी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि मुझे तो इन घोड़ों की मोहब्बत पसंद आ गई अपने रब की याद के लिए, यहाँ तक के हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक के छुप गए पर्दे के पीछे। यहाँ लफ्ज़ मुश्किल देख लीजिए, अहबबतु जो है वो खुब से है, आगे भी आ रहा है, तवारत का लफ्ज़ जो है वही है जो के पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, तौरिया की सूरत में हम ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। तवारत में ता मुअन्नस की है, ता वाव रा इसका रूट है, छुप जाना, यानी किसी भी मुअन्नस चीज़ का छुप जाने के मानों में ये लफ्ज़ आ गया, छुप गया, ओझल हो गया। और हिजाब पर्दे को कहते हैं कि यानी कोई चीज़ छुप गई, वो क्या थी वो भी हम देख लेंगे। हज़रत सुलेमान ने घोड़ों को देखा, अल्लाह का ज़िक्र किया, खुश हुए कि घोड़े मुझे इसीलिए पसंद है कि अल्लाह की याद की तरफ बुलाते हैं, फिर यहाँ तक कि कोई छुप गई चीज़ पर्दे में, फिर क्या कहा हज़रत सुलेमान ने, रुद्दूहा अलैया, फिर लाओ इनको मेरे पास, किनको ले आओ, इन घोड़ों को ले आओ मेरे पास। फिर क्या किया जब घोड़े आए, फतफ़ मसहम बिसूक, फिर छूने लगा उनकी पिंडलियों को, वल आनाक और गर्दनों को, सूक जो है साक से, और साक कहते हैं पिंडली को, टांग का एक हिस्सा होता है, आगे भी हम पढ़ेंगे, व तफ़त साक बिसाक सूरह क़यामत के अंदर आता है, पिंडली को कहते हैं, और अल अनाक उनक से है, गर्दन को कहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वलक़द फ़तन्ना सुलेमान वअल्क़ैना अला कुर्सिही जसदन सुम्म अनाब, और हमने फितने में डाला सुलेमान अलैहिस्सलाम को और डाल दिया उनके तख्त पर एक बेजान जिस्म। क़ाल रब्बिग़फ़िरली हबली मुल्कल ला यम्बगी ली अहद मिन बादी, फिर वो हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, अर्ज़ किया मेरे रब मुझे माफ़ फरमा और अता फरमा मुझे ऐसी हकूमत जो किसी को मुयस्सर न हो मेरे बाद, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही बेअंदाज अता फरमाने वाला है। ये दो आयात दो मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वक्त के बादशाह भी थे, नबी भी थे, और बाप का असर इनके अंदर भी मौजूद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को घोड़ों से बड़ी मोहब्बत थी, रिवायात में आता है कि इन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए घोड़े पाल रखे थे और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक मौका ऐसा आया कि जब ये इन घोड़ों को देख रहे थे तो बहुत ही इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई, तो प्यार से कहने लगे, इन्नी अहबबतु हुब्बल खैरि अन ज़िक्री रब्बी, ए घोड़ो तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम अल्लाह की याद की तरफ बुलाते हो। इन घोड़ों पर बैठ के जिहाद किया जाता है, तुम अल्लाह के रास्ते में निकलते हो اور ولادیات دبخن فالموریات قدخن فالمغیرات سبخن والی بات کہ اللہ نے تو ایسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں کھائیں, ان کے ایک ایک ایکشن کی قسم کھائی ہے قرآن میں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, جو چنگاریاں زمین سے چھٹتی ہیں ان کے سموں کے ٹکرانے سے, ان کی قسمیں کھائیں. تو حضرت سلیمان گھوڑوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے تم سے اس لیے بہت پیار ہے کہ تم اللہ کے راستے میں میرے مددگار ہو. پھر کیا ہوا, حتی توارت بالحجاب, پھر چھپ گیا پردے میں, کون چھپا؟ ایسی آیتوں کے بارے میں ایک بہت ہی معروف واقعہ جو لوگوں نے پیش کیا, میں آپ کو صرف یہ سوچ رکھتے ہوئے تھوڑا سا ذکر کر رہی ہوں کہ ہر تفسیر میں آپ کو یہی ملے گا جو بالکل درست نہیں ہے. تفسیر میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے پاس گھوڑے تھے, پھر ان کے سامنے مشاہدے کے لیے پیش کیے, ان کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے, اتنا ان کو ان پہ پیار آیا کہ انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا مجھے تم سے اتنا پیار ہے, اتنے مگن ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا. وہ کہتے ہیں توارت بالحجاب کا مطلب سورج ہے, حالانکہ یہاں کہیں نہیں سورج کا لفظ آتا. پھر جنہوں نے یہ بات پیش کی اس پہ انہوں نے ایک اور تعویل آگے پیش کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس میں اتنے مشغول ہوئے سورج ڈوب گیا تو بعد میں ان کو خیال آیا, اوہو اتنی بڑی بات ہو گئی, میری عصر کی نماز چلی گئی اور میری عبادت کا وقت چلا گیا, تو انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ. واپس آئے گھوڑے تو ردوہا الیہ میں, وہ کہتے ہیں ان گھوڑوں کو واپس لاؤ. فتفق مسخم, کہتے ہیں فتفق کا مسخن سے مراد ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کیا, حالانکہ قرآن کے الفاظ سے مسخن مسا چھونا, قتل کا تو لفظ نہیں. اور کہتے ہیں کہ یا مسخم بسو کی والا ناخ سے مراد ہے کہ ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں کاٹنے لگے, اور اس کا ذکر ادھر. اور بعض نے تو حد یہاں تک بڑھا دی, کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے سورج سے کہا کہ تم واپس آؤ. میں یقین کریں اگر آپ کو ساری روایتیں سناؤں مزہ آپ کو بڑھا آئے گا. بڑی چٹخارے دار قسم کی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو اکثر درس و بازوں میں پیش بھی کی جاتی ہیں, لیکن بہت بڑی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ سورج کو اس نے کہا کہ دیکھو سورج تم رک جاؤ بھی ادھر ہی جب تک کہ میں نماز نہ پڑھ لوں. پھر سورج رک گیا, واپس آیا اپنی جگہ سے, پھر انہوں نے نماز پڑھی تو پھر سورج واپس چلا گیا. اور کہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ دل مانتا. یہ باتیں جو ہیں, امام رازی اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. امام رازی نے اس تاویل کو سخت ناپسند کیا, ان لوگوں پر انتہائی غصے کا اظہار کیا جنہوں نے آیت کی یہ تاویل کی ہے. کہتے ہیں کہ آیت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اپنے والد ماجد حضرت داؤد کے بعد آپ مسند خلافت پر بیٹھے, کفار سے جہاد کا سلسلہ جاری رہتا, اس لیے آپ کو گھوڑوں سے بڑی محبت تھی جن پر سوار ہو کر دشمنان دین سے جنگ کیا کرتے تھے. اسی طرح گاہے بگاہے جہاد کے لیے تیار کیے ہوئے گھوڑوں کا خود معائنہ فرماتے. ایک روز آپ نے شاہی استبل کے داروغوں کو گھوڑے پیش کرنے کا حکم دیا, باری باری گھوڑے آپ کے سامنے سے گزرتے رہے. آپ ان کو صحت مند اور چاقو چوبند دے کر بہت خوش ہوئے اور فرماتے رہے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, کہ مجھے ان گھوڑوں سے محض اس لیے پیار اور محبت ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کا ذریعہ ہے, اس کی وجہ سے دین کو شوکت حاصل ہوتی ہے. میں ان سے ہرگز محبت اس لیے نہیں کرتا کہ یہ خوبصورت ہیں یا بہت قیمتی ہیں, میری ان سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے. آپ کے سامنے سے گھوڑوں کے گزرنے کا سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ سب گھوڑے آپ کے ملاحظہ فرمانے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے. پھر آپ نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے پیش کرو. اب جب دوبارہ گھوڑے پیش ہونے شروع ہوئے, یہ ردوہا علیہ کی بات ہے, جب میرے پاس پیش ہو گئے تو پھر ہر گھوڑے کی گردن پر بھی پیار سے ہاتھ پھیرتے اور اس کی پنڈلیوں کو بھی ٹٹولتے رہے. اس سے گھوڑوں کے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے, اور گھوڑوں کی بیماریوں کے بھی آپ ماہر تھے, ٹانگیں ٹٹولتے ہوئے یہ بھی خیال رکھتے تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تو نہیں. لہٰذا خلیفہ ہو کر خود یہ کام کرنا آپ کی عظمت اور فرض شناسی پر بھی دلالت کرتا ہے, اور اپنے ملک کے معاملات جو تھے انہوں نے صرف نوکروں ہی کے سپورٹ نہیں کیے تھے بلکہ خود ہر چیز پر کڑی توجہ رکھتے تھے. یہ ہے اس کی بڑی لاجیکل قسم کی تفسیر, سمجھ بھی آتی ہے بات بھی ہے. اگر اس کو ہم اپنی نظروں میں رکھیں تو ہمیں بھی اپنی ہر اس چیز سے پیار ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے میں ہماری مددگار ہے. ہماری گاڑیاں ہمیں کیوں پیاری ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے راستوں میں لے کے چلتی ہے. ہمیں اپنے پلنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ ان پہ ہم آرام کرتے ہیں تاکہ سکون کی نیند سوئیں اور صبح اللہ کے راستوں میں نکل سکیں. یہ کپڑے ہمیں کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کہ ہمیں صحت میں رکھتے ہیں, گرمی سردی سے بچاتے ہیں. یہ ہے وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا سے بھی ملتی ہے. پیچھے آپ کو میں نے کوٹ کروائی تھی ایک جگہ پہ اسی مضمون میں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ تو نے دنیا میں مجھے دیا نا, اس کو میرے آخرت کے حصول کا ذریعہ بنا دے. بندہ مومن دنیا کی نعمتوں پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاتا, اور ان نعمتوں کو صرف دنیا ہی کو بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے اللہ کی رضا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو لینا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو لہٰذا دنیا سے محبت بری نہیں، لیکن وہ دنیا جو اللہ کی یاد سے دور کر دے، دوسری طرف لے جائے، وہ درست نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس آیت کی کوئی بھی تفسیر کریں گے نا، تو یقین کریں بیچ میں اتنی فرضی باتیں پیش کرنی پڑیں گی۔ مثلا سورج کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا، آپ سورج کو ڈوبنے کی بات کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر ان کے کہنے پہ سورج پلٹ گیا، تو سورۃ الاحزاب میں آپ کو حدیث سنا چکی ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ واحد موقع جب آپ نے کہا کہ اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، کہ ان کی وجہ سے ہماری صلاۃ الوسطی ڈوب گئی، ختم ہو گئی، نماز چلی گئی، اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال نے اذان دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز اور پھر مغرب کی پڑھی۔ اللہ کے نبی کے لیے سورج کیوں نہیں پلٹا؟ اور میں پڑھ رہی تھی، 6-7 واقعات تفسیروں میں ملیں گے، اگر آپ کو شوق ہے پڑھنے کا تو کبھی پڑھ لیجئے گا بعد میں، کہ جس میں بتایا گیا کہ سورج ڈوبتا رہا، واپس آتا رہا۔ ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ سورج میرے اور آپ کی گاڑی ہے، جو آگے کر لے پیچھے کر لے۔ ایک واقعہ ملتا ہے صرف صحیح روایت میں، اور وہ بھی حضرت یوشع بن نون کے بارے میں آتا ہے، کہ جب بنی اسرائیل کا مقابلہ ہو رہا تھا قوم امالکہ سے وادی تی کے بعد، تو اس وقت بالکل لڑائی آخری مقام پر تھی، اور اس وقت اگر جنگ چھٹ جاتی تو یہ جیتی ہوئی جنگ ہارتے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اور سورج کو کہا کہ سورج تو بھی اس کا بندہ ہے جس کا میں بندہ ہوں، تو تھوڑی دیر رک جا، یعنی دیر سے ڈوب، تاکہ آج لڑائی اپنے معاملے پہ پہنچ جائے۔ سورج نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی، سورج تھوڑا سا سلو ہو گیا، لڑائی ختم ہوئی تو سورج ڈوب گیا۔ یہ ایک واقعہ صحیح بخاری میں ملتا ہے، اس کے علاوہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتا ہے نہ کسی اور کے لیے، لوگوں نے تو کئی صحابہ کے لیے بھی پیش کیے ہوئے، تو لہٰذا ایسی تاویلات نہیں کرنی چاہیے۔ رہ گیا دوسرا واقعہ جس میں حضرت سلیمان کی آزمائش کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَا۔ اس واقعے میں بھی لوگوں کو انتہائی بہت بڑی غلطی لگی۔ غلطی کس حدیث پہ لگی؟ پہلے میں وہ حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں، بالکل ٹھیک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کے مضمون میں کوئی غلطی بھی نہیں، لیکن سن لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں سے ہم بستری کروں گا، تاکہ ان سے شخص سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس پر انشاءاللہ نہیں کہا، صرف اپنی ہی تدبیر پر اعتماد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی حاملہ نہ ہوئی، ایک حاملہ نے بھی جو بچہ جنا تو وہ ناقص تھا، یعنی آدھے دھڑ کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو پھر سب مجاہد پیدا ہوتے۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے، صحیح مسلم بخاری کی بھی ہے۔ لوگوں نے اس حدیث کو اس واقعے پہ فٹ کرنا چاہا، حالانکہ اس واقعے کا اور اس حدیث کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اور بیویوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، 60-70 بلکہ 90 تک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو جسم دھڑ ڈالا گیا تھا یہ حضرت سلیمان کے اس ادھورے بچے کی طرف اشارہ ہے جس کا اس حدیث میں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ حدیث ایک الگ حدیث ہے، اگر اس آیت کے ساتھ بھی اس کو پیش کی جائے، بعض نے تو اس حدیث کے اوپر اتنی لمبی جرا کی ہے، حدیث کی سند تو بالکل ٹھیک ہے، امام بخاری کی ہے، سب ہے، لیکن اس حدیث کو ہو سکتا ہے اشکال پیش کیا۔ ہم اس پہ لمبی بات نہیں کریں گے اس وقت، کیونکہ ایسے معاملات جو ہیں بندے کو ڈرتے ہوئے کرنے چاہیے، کہ بالفرض یہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ صحابہ کو یہ سنایا ہو کہ یہود اور نصارہ نے نبیوں پر کیچڑ اچھالا اور نبیوں کے کردار کشی کی، اور وہ حضرت سلیمان کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ پاسیبل ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ عقلاً بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، 60 یا 90 بیویوں کے ساتھ اگر ایک مرد ایک رات میں صحبت کرتا ہے، از اٹ پاسیبل؟ فزیکلی یہ ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بنی اسرائیلی روایات سے۔ تو نبیوں کے معاملے میں خاموشی رکھا کریں، اللہ نے نہیں بتایا، اب ہم اللہ ہوں جسے اللہ نے مبہم رکھا، میں بھی اس کو مبہم رکھتی ہوں۔ تو لہٰذا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان، ہم نے جانچا، ہم نے آزمائش کی سلیمان کی، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَا، پھر ڈال دیا اس کے جسم پر ایک دھڑ، پھر رجوع کیا، وہ متوجہ ہوا۔ اب یہ کون سا دھڑ تھا، کیا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ نے جب اس کو آزمائش کہہ دیا تو وہ آزمائش ہی ہوگی۔ قرآن کو فلمی سٹوریز کی طرح پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے لوگ سورہ یوسف کو پورے سابقے لاحقے لگا کے آخر شادی کروا کے آتے ہیں نا، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا۔ بس ہدایت کی کتاب ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو حضرت سلیمان کو نبی نہیں مانتی، بس ظاہر ہے کہ یہ جھوٹے قصے انہی لوگوں نے گھڑے، یعنی جو حضرت سلیمان پہ وہ بات کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور اس پہ پورے واقعات بیان کیے ہیں. حضرت سلیمان کی ایک انگوٹھی تھی, پھر وہ گم گئی, پانی میں چلی گئی, پانی سے مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی, پھر وہ انگوٹھی جو تھی کسی جن نے لے لی, پھر اس نے اس کے زور پہ حضرت سلیمان کی حکومت چھین لی, پھر اس دن آ کے سارے ملک کے قانون بدل دیے. حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی, پھر اللہ نے ایک موقع پہ ان کو سمندر کی مچھلی تھی, جب مچھلی کو کاٹا تو اس میں انگوٹھی نکل گئی, پھر وہ لی. یہ کہانیاں ہیں ساری آج بھی بائبل میں اور آج ہماری تفسیروں میں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, کہ یہ ساری باتوں کو اگر آپ کبھی بھی کہیں سنیں, کوٹ کریں, تو بہت ہی سوچتے ہوئے کریں. آئیے ذرا اگلی آیت کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہمارے لیے میسج کیا. اتنی بڑی نعمتیں, اتنی بڑی باتیں ان کو مل گئیں, اور جب ان کی آزمائشیں کسی موقع پہ ہوئیں, پیچھے ہم نے حضرت داؤد کی آزمائش پڑھ لی کہ 99 میں ایک نبی ملانے والی مثال تھی, یہاں بیٹے کی مثال آ گئی. کہتے کہ قال رب اغفر لی هب لی ملک لا ينبغي لاحد من بعدي, بولے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ کو ایسی سلطنت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے, اور بے شک تو ہی بہت دینے والا اور عطا کرنے والا. پہلے بخشش کی التجا کی, پھر ملک اور حکومت بخشنے کا سوال کیا, اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ جو رب العالمین ہے. اور مانگ کون رہا ہے؟ وہ سلیمان جس کو اللہ نے دنیا میں اتنا دیا. کہنے لگے کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. آج کی زبان میں کوئی ایک عورت کہتی ہے اللہ مجھے جو جوڑا دے وہ کسی اور کو نہ دے, جو ڈریس میں پہنوں, جو زیور سیٹ سونے کا میں پہنوں وہ کسی اور کا نہ ہو, تاکہ میں سب سے نمایاں ہو جاؤں. بات صرف سمجھانے کے لیے ایسے کر رہی ہوں. سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی اور کس سینس میں مانگی؟ اس کے اندر بھی بہت سارے اشکالات پائے جاتے ہیں. جو بات قرین از قیاس کہہ لے, یا جو بالکل درست بات لگتی ہے, وہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان یوژل نعمتیں دی تھیں, تو قرآن پاک ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ سم ملت السلون یوم اذن النعیم, کہ ہر نعمت کا حساب ہوگا. تو حضرت سلیمان کو یہ بڑی فکر لگ گئی کہ اللہ جب میری دنیا اتنی بڑھ گئی ہے تو میرا حساب کتنا بڑا ہوگا, میں تو شاید سب سے آخر میں جنت میں پہنچوں گا ہامتا کامتا, کیونکہ نعمت ہے, کیونکہ نعمتوں کا حساب تو ہونا ہے. تو اے اللہ تو مجھے وہ نعمت دے کے جس کا حساب نہ ہو. لا یمبغی لاحد من بعدی دیمے, بعض نے یہ بات لی کہ اللہ وہ نعمت دے جس کے بعد حساب نہ ہو میرا. بعض کہتے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد کسی دوسرے کو نہ ملے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس نعمت کے احساس کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ تو بہت بڑی نعمت ہے, تو اس کا حساب بھی بہت سخت ہوگا, تو بہتر ہے کہ تو میری والی آزمائش میں کسی کو نہ ڈال. ایسی ہے جیسے آج کسی کا بہت بڑا بزنس ہو, کھانے کی ہوش نہیں, پینے کی ہوش نہیں, فرصت نہیں, کچھ نہیں, اور وہ کہے کہ اللہ جو تو نے مجھے مشکلوں میں ڈالا یہ میرے بچوں کو نہ ڈالنا, ان کو آسان رزق دینا, ان کے لیے مشکلات والا رزق نہ ہو. تو بالکل ایسی ہی دعا ہے کہ کسی اور کو نہ ملے. نہ وہ بڑا بننا چاہتے تھے, نہ نمایاں ہونا چاہتے تھے کہ میری گاڑی جیسی تو گاڑی کسی کی نہ ہو. خاص نعمت کا احساس اور اس کے بعد اس کی قدر نہ کرنے کی بات, وہی بات کہ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کر پاتا. بعض کہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں وہ جو دھڑ تھا وہ بچہ تھا ادھورا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ میرا بچہ تو کوئی ہے نہیں, تو مجھے اتنی دولت کیوں دے رہا ہے جو میرے بعد خام خواہ لوگوں کے لیے فتنہ بنے, تو تو اب اس کے بعد کسی کو ایسی دولت نہ دینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ مانگا کہ انک انت الوہاب, بے شک تو بہت کچھ دینے والا ہے, تیرے پاس ہر چیز ہے, لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ کیسے کام اپنے کرتی ہے. فسخرنا لہ ریحا, بس ہم نے ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا, تجریب امرہ رخا ان, جو بڑے آرام سے چلا کرتی تھی, رخا نرمی سے, جیسے بے رخی کہتے ہیں نا, رخ چہرے کو کہتے ہیں نا, تو رخا بڑے نرم نرم پیار سے, اسموتھ, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کدھر لے جاتی تھی ان کو؟ حیث و اصاب, جدھر آپ چاہتے تھے, جہاں آپ جانا چاہتے تھے ہوائیں آپ کو ادھر لے جاتی تھیں. اللہ نے نعمتیں دے دی, اتنا کچھ دے کے ساتھ کا وشیاطینا, اور شیطان, کل بنا ام وغواس, اور تابع کر دیے شیاطین سارے عمارت بنانے والے اور غوطے لگانے والے. یعنی ایک تو ہواؤں کو ان کے رخ میں ڈال دیا, دوسرے سارے شیطان, یہاں شیطان جو ہے نا دیو کے معنوں میں, جن کا بھی جو ایک بڑا ہوتا ہے نا, سب بننا بنانے سے ہے, بنا عمارت کو کہتے ہیں, بنیان کے اندر پڑھ چکے ہم, پیچھے بھی آگے بھی پڑھیں گے. معمار تھے یعنی کنسٹرکٹرز تھے, لیبر ورک کرتے تھے. اور غواس, غوث سے غوا واسوات, غوطے لگانا, جن ان کے لیے کیا کرتے تھے, ایک تو بہت بڑی بلڈنگیں بناتے تھے, جیسے بیت المقدس کی رینوویشن کروائی, और इसी तरह से समंदरों के अंदर जाके उनके लिए मोती और गूंगे लाते थे। वाखरीन मुकर्रनीन फिल असफात, और इनके अलावा कुछ सरकश थे जो बांध दिए गए थे जंजीरों में। मुकर्रनीन का लफ्ज़ पीछे आप पढ़ चुके हैं, मुकर्रन की जमा काफ रा नून, बंधे हुए जकड़े हुए। तस्खीर का काम उनसे लिया जा रहा था, उनको इस तरह जकड़ा जा रहा था, जंजीरें थी। और अस्फात स्वात फादाल से सिफ़दुन, कड़ियाँ होती हैं ना, जैसे चेन की एक कड़ी फिर दूसरी, तो जंजीर के लिए ये लफ्ज़ आता है कि ये जिन्नों से काम भी कराते थे और उनको कैद भी कर सकते थे। ये बात हजरत सुलेमान के लिए ही थी। आज अगर कोई जिन्नों को कैद में रखता है ना, तो दर हकीकत वो उसके साथ जुल्म करता है, ज्यादती करता है। अल्लाह ने अपनी मखलूक को अगर आज़ाद पैदा किया तो फिर उनको आज़ाद ही रखना चाहिए। इतनी बड़ी नेमतें दे के अब अल्लाह ताला उस दुआ के जवाब में कहते हैं हज अता उना, ए सुलेमान ये है हमारी अता। फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, चाहे तो किसी को बख्श कर एहसान कर दें और चाहे तो अपने पास रख लें, आपसे इसका कोई हिसाब ना लिया जाएगा। मैं कहती हूँ कि इस आयत को पढ़ के जो दिल के अंदर हज़रत सुलेमान के बारे में रश्क वाले जज्बात आते हैं, अल्लाह ने दुनिया में कह दिया कि ये सारी नेमतें जो आपको दी हैं ना, इसका हिसाब नहीं होगा। इसीलिए रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान की नेमतों का हिसाब नहीं होगा। हिसाब आप पकड़ के मानों में लें, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुल्लुकुम राईयुन, तुम में से हर एक राई है, और हर राई से उसकी जो रैयत होगी उसके बारे में पूछा जाएगा। कुल्लु मसूलुन, यानी माँ बाप से बच्चों के बारे में पूछा जाएगा कि उनकी अच्छी तरबियत की कि ना की। माल वालों से माल के बारे में पूछा जाएगा कि सही इस्तेमाल किया कि ना किया। इल्म वालों से इल्म का पूछा जाएगा। तो हज़रत सुलेमान से हुक्मरान होने के नाते कि क्या किया, किस पे जुल्म किया, किसके साथ क्या मामला किया, कुछ ना पूछा जाएगा। इतनी बड़ी बात है। हज़रत उमर रोया करते थे, कहते थे दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर तुझसे पूछा जाएगा। उनको चैन नहीं पड़ता था कि जो अल्लाह ने हमें जिम्मेदारियाँ दी हैं, अगर हमने उनका हक अदा ना किया तो कल क्या करेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ मोटे शहजादे थे और जब खलीफा बने तो सूख के कांटा हो गए थे, बदन में चुटकी काटो तो गोश्त नहीं आता था हाथ में, कि उस चीज़ की जिम्मेदारियों ने उनको इतना ज़्यादा सुखा के रख दिया था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारी नेमतें आपकी हैं, आपको हमने दे दी, हम आपका हिसाब नहीं लेंगे। आखिरी आयत लहसन की वइन्ना लहु इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्ना मआब, और बेशक इन्हें हमारे यहाँ बड़ा तकर्रुब हासिल था और अंजाम भी बड़ा खूबसूरत था। दुनिया में तो बहुत सारे लोगों को नेमतें मिलती हैं लेकिन जुल्फा और हुस्ना मआब नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि इनको ये सब कुछ दिया बल्कि इसके बाद इनको अपने करीब भी कर लिया, क़ुर्ब अता किया। इतना प्यार था अल्लाह को इनसे कि दौलत ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। दौलत आज भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती बल्कि ये दौलत तो इंसान के लिए जन्नत के सर्टिफिकेट बन जाती है जब इस दौलत को आखरत के लिए इस्तेमाल करता है, इस तरीके से खर्च करता है कि अल्लाह ताला उसको देते हैं। एक रिवायत में आता है कि इतना कुछ अल्लाह ने उनको दे दिया था और इसके बावजूद अपने हाथ से मेहनत करके खाते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि नबियों के हालात से हम अपने लिए अमल लेने वाले बन जाएं और नेमतों की बेहतरीन कदरदानी करें, और जो कुछ इनके बारे में है और जो हमारे जहन में गुथियाँ नहीं सुलझती उनको वहीं बंद करके रख दें कि जो अल्लाह की मुराद है वो लें। देखिए किताब मेरी आपकी नहीं है, ये अल्लाह की है। हो सकता है कि मैं इन आयतों को अगर पूरे वाक़यात की कोटिंग के साथ सुनाती तो आप इंजॉय बहुत करते, लेकिन किस्सों कहानियों में पढ़ के लोग अमल की बातों से दूर हो जाते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। وطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
وصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب